सनीचर 19 जुलाई के सहरबीन के साथ जाफर इज़्बी का सलाम कबूल कीजिए। गजा पर इसराइली हमलों से हलाकतें 300 से ज्यादा हो गईं। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने शहरियों की हलाकत पर तश्वीश जाहिर की है, क्या वो अमन कायम करवा सकते हैं?
सदर ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन ने कंक्लूजन पहुंच चुका है कि वो कुछ इम्पैक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि दोनों पार्टी पीस के लिए तैयार नहीं है।
तफसीलात आलमी खबरों के बाद।
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون مشرق وسطی پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ اسرائیلی اور فلسطینی فریقین کو جنگ بندی پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ غزہ میں اسرائیل کے زمینی اور فضائی حملوں میں مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی ہے۔ تازہ کارروائیوں میں ایک ہی خاندان کے 8 افراد سمیت 15 فلسطینی مارے گئے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ایک کارروائی میں مبینہ شدت پسندوں کو پسپا کیا ہے، جو ایک سرنگ کے ذریعے یہودی آبادکاروں کے علاقے میں حملے کے لیے گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ادھر فلسطینی تنظیم حماس نے ایک ویڈیو جاری کی ہے، جس میں اس کے جنگجو اسلحہ اٹھائے ہوئے سرنگوں سے گزرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ویڈیو میں حماس کے عسکری دھڑے القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے اسرائیل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا،
ہم نے قابض کے خلاف طویل مدت تک جنگ کی تیاری کر رکھی ہے۔ قابض نے ابھی صرف آغاز دیکھا ہے۔ القسام ملٹری ونگ نے 2.5 لاکھ دستی بم بنائے ہیں تاکہ نوجوان اسرائیلی فوجیوں پر پتھروں کی بجائے بم پھینک سکیں۔
یوکرین کی حکومت نے الزام عائد کیا ہے کہ روس کے حامی باغی ملیشیا کے مسافر طیارے کے حادثے کے شواہد کو سبوتاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باغیوں نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ باغی جائے حادثہ سے چند مسافروں کی لاشیں اٹھا کر لے گئے ہیں۔ عالمی برادری حادثے کی غیر جانبدار تحقیقات اور فائر بندی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ وہاں جانے والے یورپی تفتیش کاروں نے کہا ہے کہ باغیوں نے انہیں جائے حادثہ تک محدود رسائی دی ہے۔ تفتیش کاروں کے ترجمان مائیکل باکرکیو نے بتایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہماری نقل و حرکت کو کافی حد تک کنٹرول کیا جا رہا ہے، البتہ کل کی نسبت آج ہمیں زیادہ مقامات تک جانے دیا گیا ہے۔ اس قدغن کی وضاحت نہیں دی جا رہی، ہم غیر مسلح شہری ہیں اور ہم ان سے تکرار نہیں کر سکتے جنہوں نے ہتھیار اٹھا رکھے ہیں۔ یہ تھے یورپی تفتیش کاروں کے ترجمان کے الفاظ۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں امریکی ڈرون طیارے کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ دفتر خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے ڈرون حملے خطے میں قیام امن کے لیے پاکستانی کوششوں پر منفی اثر ڈالتے ہیں۔ یہ حملہ آج صبح ہوا، جس میں دفتر خارجہ کے مطابق متعدد افراد ہلاک ہوئے۔ البتہ بی بی سی کے نامہ نگار کے مطابق حملے میں 6 مبینہ شدت پسندوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی۔
پولیٹیکل انتظامیہ شمالی وزیرستان کے ایک اہلکار کے مطابق یہ حملہ آج صبح سحری کے وقت داتاخل تحصیل کے علاقے ڈوگا مداخل گاؤں میں ہوا۔ سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے کہ امریکی جاسوس طیارے سے شدت پسندوں کے ایک مرکز پر 2 میزائل داغے گئے، جس سے وہاں موجود کم سے کم 6 افراد ہلاک ہوئے۔ تاہم بعض مقامی ذرائع نے ہلاکتوں کی تعداد زیادہ بتائی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے شدت پسندوں کا تعلق پنجابی طالبان کے گروپ سے بتایا جاتا ہے، تاہم سرکاری طور پر اس بات کی تصدیق نہیں کی جا سکی ہے۔
پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے علاقے خضدار میں بم دھماکے سے کم از کم 2 افراد ہلاک اور 19 زخمی ہوئے ہیں۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بم دھماکے کا واقعہ خضدار شہر میں جنا روڈ پر پیش آیا۔ سٹی پولیس اسٹیشن خضدار کے اہلکار نے بتایا کہ نامعلوم افراد نے ایک موٹر سائیکل پر دھماک خیز مواد نصب کر کے اسے اس علاقے میں چھوڑ دیا تھا۔ دھماک خیز مواد اس وقت پٹ گیا جب وہاں سے فرنٹیئر کور کی گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ دھماکے سے 2 افراد ہلاک جبکہ ایف سی کے 3 اہلکار سمیت 19 زخمی ہوئے۔ اس واقعے کی ذمہ داری تال کسی نے قبول نہیں کی ہے، جبکہ گزشتہ روز کوئٹہ میں ہونے والے بم دھماکے کی ذمہ داری کلدم یونائٹڈ بلوچ آرمی نے قبول کی ہے۔
عراق کے دارالحکومت بغداد میں یکے بعد دیگرے ہونے والے کار بم دھماکوں میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، باوجود اس کے کہ بغداد میں آج کل سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت ہیں، کیونکہ سنی شدت پسند تنظیم داعش نے شہر کی جانب پیش قدمی کی دھمکی دے رکھی ہے۔ بغداد کے شمال میں بیشتر عراقی علاقوں پر داعش کا قبضہ ہے۔ انہی میں سے ایک شہر موصل کے عیسائی باشندوں کو داعش کی جانب سے دی گئی مہلت آج ختم ہو گئی ہے۔ داعش نے عیسائی آبادی سے ہدیوں کی ادائیگی کا مطالبہ کیا تھا اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں جان کی دھمکی دی تھی۔ اطلاعات ہیں کہ موصل کے عیسائی باشندے کرد خطے میں نقل مکانی کر چکے ہیں۔ ادھر شام سے اطلاعات ہیں کہ داعش کے جنگجوؤں نے ہومس کے ایک گیس فیلڈ پر قبضہ کر کے وہاں تعینات 270 فوجیوں، سیکیورٹی اہلکاروں اور ملازموں کو قتل کر دیا ہے۔ شام کی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ ان کے جاسوسوں نے ہومس کے گیس فیلڈ میں قتل عام کے شواہد بھی بھیجے ہیں۔ اٹلی میں حکام کا کہنا ہے کہ ایک کشتی جو شمالی افریقہ سے سینکڑوں تارکین وطن کو لا رہی تھی، اس کے انجن روم سے 19 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ ان افراد کی موت دم گھٹنے سے ہوئی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارتی فلمی صنعت بالی ووڈ کے پہلے سپر اسٹار سمجھے جانے والے اداکار راجیش کھنہ آخری دنوں میں گمنامی کے اندھیروں کا شکار کیوں ہوئے؟ اور سعودی عرب میں شدت پسند حملوں کی مذمت نہ کرنے پر نماز کی امامت کرنے والے آئمہ پر کیا گزری؟ جواب جاننے کے لیے جب آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیے گا تو آپ اپنی مرضی سے ہماری نشریات بھی سن سکتے ہیں۔ مگر اب ہم سربین میں تذکرہ کریں گے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری اس عالمی تنازع کا جو آج سربین کی شہ سرخی بھی ہے۔ غزہ میں آج یعنی سنیچر کو بھی اسرائیلی حملے کے نتیجے میں ایک فلسطینی خاندان کے 8 افراد سمیت 15 لوگوں کی ہلاکت کے بعد اب یہاں اسرائیلی حملوں سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 300 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ حماس کی طرف سے بھی اسرائیل پر راکٹ داغے جا رہے ہیں اور آج ایک اسرائیلی کے ہلاک اور اس کے خاندان کے افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع آئی ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ مہاپارا صفدر سے سنیے جو اب یہاں میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ مہاپارا،
غزہ میں بڑھتے ہوئے تشدد پر اسرائیل کے خلاف پوری دنیا میں مظاہرے جاری ہیں اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون ثالثی کرانے کے لیے علاقے کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ پر 10 دن کی مسلسل فضائی بمباری سے راکٹوں کے حملوں کو بند کرنے میں ناکامی کے بعد اب زمینی کارروائی کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ بان کی مون کے خطے میں جانے کا مقصد اسرائیل اور فلسطینیوں کو تشدد روکنے پر آمادہ کرنا ہے۔ دریاسنا امریکی صدر باراک اوباما نے جمعے کو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے بات کی اور انہوں نے فلسطینی جنگجوؤں کے خلاف اسرائیل کے دفاع کے حق کو تو تسلیم کیا، تاہم انہوں نے فلسطینی شہریوں کی ہلاکت پر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کے سیاسی امور کے سربراہ جیفری فیلٹمن کا یہ کہنا ہے کہ ان کے دورے کا مقصد اسرائیلی اور فلسطینیوں کو تشدد ختم کرنے پر اور آگے کا راستہ تلاش کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کے حکام یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی زمینی کارروائی کے نتیجے میں 40,000 سے زیادہ فلسطینیوں نے پناہ مانگی ہے اور اطلاعات کے مطابق جمعرات سے اسرائیل کی زمینی کارروائی شروع ہونے کے بعد سے 60 سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ واضح رہے کہ زمینی اور فضائی حملوں کے باوجود غزہ سے راکٹ فائرنگ کا سلسلہ ابھی تک نہیں روکا جا سکا ہے۔ دریاسنا فلسطینی صدر محمود عباس نے ترکی اور قطر سے کہا ہے کہ وہ حماس کو اس بات کے لیے آمادہ کریں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مصر کے مجوزہ معاہدے کو قبول کر لیں۔ 8 جولائی سے جاری اسرائیلی آپریشن میں اب تک 300 سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں، جن میں 3/4 عام شہری ہیں۔
نامہ نگاروں نے جو تفصیلات بھیجیں وہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ میں آپ نے مہپارا صفدر سے سنی۔ اس تنازع کے دوران اسرائیلی کارروائیوں سے جو 300 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہوئے، آپ نے سنا کہ ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے گناہ اور معصوم بچوں کی اس بڑی تعداد میں ہلاکت کی وجہ سے تنازع کیا رخ اختیار کر رہا ہے، اور خود اسرائیل، اسرائیلی سیاست اور ذرائع ابلاغ میں سارے معاملے کو کیسے دیکھا اور دکھایا جا رہا ہے؟ یہ تفصیل مجھے ذرا دیر پہلے صحافی ہریندر مشرا نے بتائی۔
یہ ابھی دیکھنے کو جو تصویر جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 50,000 سے بھی زیادہ لوگ آج صبح UNRWA جو کہ اقوام متحدہ کی وہ ایجنسی جو کہ پناہ گزینوں کے ساتھ کام کرتی ہے غزہ میں، صبح اس نے بتایا 47,000 لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں اور آ کر کے انہوں نے انرا کے جو بلڈنگز ہیں اس میں پناہ لے رکھا ہے۔ اور تھوڑی دیر پہلے جب میری بات ہوئی وہاں کے اس کے ترجمان، انرا کے ترجمان کرس گنیس سے، تو ان کا کہنا تھا کہ پناہ گزینوں کی جو تعداد ہے وہ 50,000 سے بھی زیادہ ہے اور وہ ان کو ٹھیک سے جو ضروری چیزیں ہیں وہ بھی مہیا نہیں کروا پا رہے۔ انہوں نے اپیل بھی جاری کی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے اگر بین الاقوامی برادری اگر مدد کرے یو این کی ایجنسی کی, جس سے کہ وہ لوگوں تک چیزیں پہنچا سکے, خاص کر کے کھانے کا جو سامان ہے, کیونکہ وہاں بالکل قلت ہو گئی ہے, چیزیں نہیں مل پا رہی ہیں کھانے کے لیے, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے.
اگر عالمی ادارے, عالمی امدادی ادارے چاہیں کہ غزہ میں یہ امداد پہنچا سکیں, خوراک وغیرہ یا دیگر چیزیں, تو کیا یہ ممکن ہے ان حالات میں کہ غزہ کے متاثرین تک یہ امداد پہنچ سکے؟
جی, موجودہ حالت میں تو یہ بالکل سمبھو نہیں ہے, کیونکہ یہ بالکل کسی بھی حالت میں یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ غزہ میں اندر جانے کے سارے راستے بند ہیں. یہاں تک کہ جو لوگ وہاں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں کسی طرح سے, ان کا بھی نکلنا بالکل امپاسبل سا دکھ رہا ہے, وہ نہیں نکل پا رہے وہاں سے لوگ. رفا بند ہے, ایرز کراسنگ بند ہے, تو دونوں ہی باہر نکلنے کے جو راستے ہیں وہ بند ہیں. اور اس جس طرح جس قدر حملے ہو رہے ہیں, جس طرح چاروں طرف بمباری ہو رہی ہے, اور اب زمینی کاروائی اسرائیل کی شروع ہو گئی ہے, تو ایسے میں کوئی بھی وہاں امداد کیسے پہنچا سکتا ہے؟ بلاکیڈ پہلے سے ہی لگا ہوا ہے غزہ پر.
ہریندر, میں واپس لاؤں گا آپ کو حالیہ اسرائیلی کاروائیوں کے نتیجے میں غزہ میں جو بچوں کی ہلاکتوں کا معاملہ ہے, تو یہ جو بچوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں, اس کو خود اسرائیلی ذرائع ابلاغ کس طرح سے پیش کرتے رہے اس پورے معاملے کے دوران؟
جو یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں اس پر سخت تنقید کی ہے اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں ان کے طرف سے بھی افسوس ہمیشہ وہ ظاہر کرتے رہے, ان کے جو ترجمان ہیں جب بھی اس طرح کی ہلاکتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ مسلسل اتنی زیادہ ہو رہی ہیں پچھلے 11 دنوں کے دوران کہ اس افسوس کا کوئی مطلب نہیں نکل پاتا. اور جہاں آپ نے کہا کہ بچے جو ہیں وہ آ کر کے پناہ لیے ہیں یو این کے, تو اس میں ایسا ہے کہ جو گھر والے ہیں, جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں, اور بچوں کی وہاں پر تعداد بہت زیادہ ہے, مطلب آبادی کے پورے اس میں ڈیموگرافک پروفائل کو دیکھیں تو وہاں پر بچوں کی جو تعداد ہے وہ لگ بھگ پوری آبادی کا تقریباً 50% جو آبادی ہے وہ 18 سال سے کم کے بچوں کی ہے. تو لوگ اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش میں, افراتفری وہاں پوری مچی ہوئی ہے, اور لوگ بچوں کو لے کر کے آ کر کے ان اسکولوں میں جو کہ انرو کی اسکولیں ہیں وہاں پر پناہ لے رکھے.
تو ایسی صورتحال کے سیاسی اثرات کیا بن رہے ہیں؟ یہ جو بچوں کی ہلاکتوں کا معاملہ سامنے آ رہا ہے, اس کے اسرائیل کی اندرونی سیاست پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں؟ کیونکہ بائیں بازو کے لوگ بھی ہوں گے, بائیں بازو کا بھی حلقہ ہوگا اسرائیل کی سیاست میں, جمہوریت پسند سوچ رکھنے والے بھی ہوں گے, اور ایسی سوچ رکھنے والے بھی ہوں گے جو بنیاد پرستانہ خیالات سے مختلف ہوں, تو یہ پورا ایک مجموعی طور پر کیا صورتحال بن رہی ہے
اسرائیل کے اندر؟ یہ بات صحیح ہے کہ بائیں بازو کی تنظیمیں کافی ہیں, پہلے وہ سیاست میں بھی رہ چکے ہیں, ابھی حالانکہ وہ کمزور ہیں, لیکن اسرائیل میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں, بائیں بازو کی تنظیموں نے مظاہرے کیے ہیں, آپس میں مٹ بھیڑ بھی ہوئے ہیں, خاص کر کے تل ابیب میں جہاں کی راکٹ بھی گرتے رہے, اس کے باوجود بائیں بازو کی تنظیموں نے اسرائیلی حملوں کی مخالفت کی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ضرور نظر آ رہی ہیں, اسرائیل کے اندر بھی مخالفت نظر آ رہی ہے, این جی اوز کے طرف سے بھی مخالفت ہو رہی ہے, اور ذرائع ابلاغ کے بھی طرف سے. لیکن دیکھا جائے تو ابھی جو موجودہ حالات ہیں, اور جس طرح سے راکٹ لگاتار راکٹ حملے ہو رہے ہیں اسرائیل پر, تقریباً 1400 سے بھی زیادہ راکٹ گرے ہیں, اور اسرائیل کا جو پورا جنوبی علاقہ ہے وہاں پر 2 ملین سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے دیکھیں تو وہ بھی شیلٹر ہاؤسز کا سہارا لے رکھے ہیں, وہ بھی کچھ کام نہیں کر پا رہے ہیں. پچھلے 2 ہفتوں سے وہاں اسکولیں بند ہیں, لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے. اس کو دیکھتے ہوئے ابھی اسرائیلی کاروائی کے لیے کافی زیادہ حمایت دیکھنے کو مل رہی ہے, جہاں تک عام اسرائیلی عوام کا سوال ہے اس کی طرف سے.
صحافی ہریندر مشرا. اب چلتے ہیں امریکہ, جہاں یہ بحث زور پکڑ رہی ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی تازہ کارروائیوں پر امریکی صدر باراک اوباما کی جانب سے اتنی سنجیدگی دکھائی نہیں دی جا رہی جس کی توقع کی جا رہی تھی. کیا صدر اوباما دوسرے ڈیموکریٹ صدور یعنی بل کلنٹن جیسی سوچ نہیں رکھتے, یا پھر امریکہ کی اندرونی سیاست اور داخلی امور عالمی امن کے لیے ان کی کوششوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں؟ ان معاملات پر میں نے گفتگو کی امریکہ میں مقیم اور مشرق وسطی کے امور پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ نگار ڈاکٹر مقتدر خان سے, اور جاننا چاہا کہ صدر اوباما کے موقف کے بارے میں وہ کیا کہیں گے.
دیکھیے, دو چیزیں ہیں, ایک تو ایک کہ صدر اوباما نے جتنا یوں کہیے کہ انتوسیاسم اور کنسسٹنٹلی اسرائیل کو سپورٹ کیا, وہ بڑا تعجب ہوا ہے امریکی مسلمانوں کو, کیونکہ ان دنوں میں ایک ایسا سروے آیا جس سے پتا چلا کہ جو ریلیجیس گروپس ہیں جس میں سب سے زیادہ اپروول ریٹنگز جو ہائی ہے صدر اوباما کی وہ امریکن مسلمز کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے مسلمانوں کو افطار کی دعوت دی وائٹ ہاؤس میں، تو اس نے باقاعدہ مطلب یوں کہیے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ انسلٹڈ فیل کیے، کیونکہ انہوں نے اسرائیل کی کافی سپورٹ کی کہ اسرائیل اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اور اسرائیل کو پورا حق ہے کہ وہ ڈیفینڈ کرے۔ یہ پہلا ایک انڈیکیشن صدر اوباما سے آیا ہے جس میں انہوں نے جو سویلین ہلاک ہو رہے ہیں غزہ میں ان کے لیے کچھ فکر انہوں نے ظاہر کی۔ لیکن یہ جو چیز ہے، جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کی بھی ایک یوں کہیے کہ ایک نشانی ہو سکتی ہے۔
تو ڈاکٹر صاحب، کیا یہ شکایات جو سامنے آئی ہیں کہ اوباما ایڈمنسٹریشن یا صدر براک اوباما کی حکومت کی جانب سے وہ سنجیدگی نظر نہیں آ رہی امن کے قیام کے لیے جس کی کہ توقع کی جا رہی تھی، یہ جو شکایتیں ہو رہی ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست شکایتیں ہیں؟
دیکھیے، دو چیزیں ہوئیں کہ جو صدر اوباما کے جو ایڈمنسٹریشن نے جو بہت کوشش کی پیس پروسیس کو بنانے کے لیے پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے جب سے جان کیری سیکرٹری آف اسٹیٹ بنے، انہوں نے کافی توجہ دی اس مسئلے پر، لیکن جو انٹرنل رپورٹس آ رہی ہیں کہ صدر اوباما کی ایڈمنسٹریشن نے یہ کنکلوژن پہنچ چکا ہے کہ وہ کچھ امپیکٹ کر نہیں سکتے، کیونکہ دونوں پارٹیز پیس کے لیے تیار نہیں ہیں، خاص طور سے وہ نیتن یاہو کی ایڈمنسٹریشن سے بالکل تنگ آ چکے ہیں کیونکہ وہ سیٹلمنٹ بلڈنگ ایکٹیویٹی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن ڈیموکریٹک پارٹی میں پچھلے ہفتے واشنگٹن پوسٹ نے ایک سروے کیا جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ تقریباً 30-35% ڈیموکریٹس اسرائیل کی طرف سمپیتھیٹک ہے اور اسرائیل کو انکریٹیکلی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے، اور پیلسٹینینز کے لیے کافی سمپتی بڑھ رہی ہے۔
لیکن ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک سابق صدر ولیم جیفرسن بل کلنٹن کی جانب سے، جن کو دنیا صدر کلنٹن کے نام سے جانتی ہے، خاصی مذمت کی گئی ہے، کھل کر اسرائیل کی ان کاروائیوں کے خلاف بات کی گئی ہے، لیکن صدر براک اوباما بڑی محتاط روش پر ہیں، ایسا کیوں ہے؟
دیکھیے، کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو ایک الیکشن آ رہا ہے جس میں ڈیموکریٹک پارٹی کمزور ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ صدر اوباما کی جو دوسرے ڈومیسٹک ایجنڈا ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے انہیں ڈیموکریٹک پارٹی کو مضبوط کرنا ہے، تو امریکہ کے کئی ایجنڈے ہیں، مطلب اسرائیل فلسطین کی اور حماس کی حفاظت از ناٹ دا ٹاپ پرائیورٹی امریکہ کے لیے، اور انٹرنیشنل ریلیشن میں پچھلے 5-6 سال سے وہ مڈل ایسٹ سے اتنے ڈس اپوائنٹڈ ہیں کہ مطلب یوں کہیے کہ آئسولیشن کے لیے تیار ہیں۔ سیریا میں فیلئر، عراق میں فیلئر، افغانستان میں فیلئر، ایجپٹ میں فیلئر، عرب سپرنگ جا کے وہ عرب آٹم ہو گیا ہے، تو مسلسل مڈل ایسٹ سے کوئی اچھی خبر کسی طرح سے نہیں آ رہی ہے۔ ڈس اپوائنٹمنٹ کے وجہ سے بھی یہاں پہ ایک قسم سے مڈل ایسٹ فٹیگ ہو چکا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کلنٹن نے بھی جو بیان دیا این ڈی ٹی وی کو کہ اگر اسرائیل اسی طرح سے سختی سے پیش آتا رہا تو وہ انٹرنیشنلی اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دے گا۔ اسرائیل نہ صرف خود اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہا ہے بلکہ امریکہ کو بھی آئسولیٹ کر رہا ہے یورپین، ایشین اور افریقن عوام سے۔ مثال کے طور پر ساؤتھ افریقہ سے مسلسل سختی سے کرٹیسزم آ رہا ہے اسرائیل کا، یورپ میں ہر جگہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اسرائیل کے خلاف، یہاں خود امریکہ میں، بوسٹن میں، نیو یارک میں، فلیڈیلفیا میں کافی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اسرائیل کے اگریسو پالیسیز کے خلاف۔
امریکہ سے ڈاکٹر مختدر خان۔ اب ذکر کرتے ہیں آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ایران کے جوہری امور کے بارے میں 6 عالمی طاقتوں کی اس بات چیت کا، جس میں اب ایران اور مغربی طاقتوں کے درمیان جوہری امور پر معاہدے کی مدت میں 4 ماہ کی توسیع ہو گئی ہے، بلکہ امریکہ مشروط طور پر ایران کے 2 80 کروڑ ڈالر واپس کرنے پر بھی تیار ہو گیا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے ثقلین امام سے۔
برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایران اور مغربی طاقتوں کے درمیان مذاکرات اب ستمبر میں شروع ہوں گے اور کسی معاہدے پر پہنچنے کی آخری تاریخ 24 نومبر طے کی گئی ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ کیتھرین ایشٹن اور ایرانی وزیر خارجہ محمد جاوید ظریف نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ چند اہم نکات پر فریقین کے موقف میں اختلاف پایا جاتا ہے جس کو دور کرنے کے لیے وقت اور مزید بات چیت کی ضرورت ہے۔ امریکی کانگریس کے چند ارکان کا خیال ہے کہ ایران وقت حاصل کر رہا ہے تاکہ اس کی معیشت سنبھل سکے جو کہ عالمی اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے دباؤ کا شکار ہے۔ ایران میں سخت گیر عناصر نے اس معاہدے کی پرزور انداز میں تنقید شروع کر دی ہے اور ان کے خیال میں اس معاہدے کے بعد ایران اور امریکہ قریب آ جائیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ معاہدے کی مدت میں 4 ماہ کی توسیع کے دوران امریکہ ایران پر لگائی گئی پابندیوں پر سختی سے عمل درآمد کرتا رہے گا، تاہم امریکہ اس شرط پر کہ ایران اپنے 20% افزودہ یورینیم کے ذخائر کو ایندھن میں تبدیل کرتا رہے گا ایران کے منجمد شدہ اثاثوں میں سے 2.8 ارب ڈالر واپس کرنے پر تیار ہو سکتا ہے۔ ویانا میں ہونے والے ان مذاکرات میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس اور چین کے نمائندے ایران سے بات چیت میں شامل ہوتے رہے ہیں۔ P5+1 کہلانے والا یہ گروپ اور ایران کے درمیان گزشتہ برس ایک ابتدائی معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔
بی بی سی اردو .com کی رپورٹ آپ نے ثقلین امام سے سنی۔ آپ نے سنا کہ ایران کے جوہری عزائم پر مذاکرات میں توسیع تو ہو گئی ہے مگر بعض امور پر معاملات پھر سے الجھ رہے ہیں، تو ایران سے بات چیت میں مصروف مغربی طاقتیں اور خود ایران کیا چاہتا ہے؟ میں نے ذرا دیر قبل امریکہ میں قائم تحقیقی ادارے اسٹریٹیجک فورکاسٹنگ کے نائب صدر کامران بخاری سے پوچھا کہ پہلے یہ تو بتائیں کہ توسیع کی ممکنہ وجوہات کیا رہیں۔
جی، یہ وجہ جو ہے وہ صرف ایک بنیاد پر ہے، وہ یہ ہے کہ جو اپنا انٹرم اگریمنٹ تھا اس انٹرم اگریمنٹ کے اندر 20 جولائی کی تاریخ رکھی گئی تھی ڈیڈ لائن کے، جب تک کہ پرماننٹ اگریمنٹ کے اوپر دستخط ہو جائیں، تو ظاہر ہے وہ جتنی لین دین، جتنی سودے بازی اور جو اختلافات تھے ان کو اس تاریخ تک، اس ڈیڈ لائن تک جو ہے نہیں کیا جا سکا، تو یہ کہا گیا کہ جو ہے مزید جو ہے نومبر تک مزید مہلت دی جائے تاکہ جو ایشوز جو ہیں انریزالوڈ ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو ریزالو کیا جائے اور پھر جو ہے ایک پرماننٹ اگریمنٹ کی صورت میں جو ہے وہ ایک ڈیل سامنے آئے۔ اور یہ امید بھی کی گئی ہے کہ یہ نہ ہوتا اگر یہ دونوں جانب یہ تاثر ہوتا کہ جو ہے مزید بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اپنے آپ کو ڈیل کے قریب سمجھتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھائی چلیں 4 مہینے اور لے لیتے ہیں۔
تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں انریزالوڈ ایشوز کی یا کچھ ایسے معاملات جو ابھی تک حل نہیں ہو سکے، یہ کیا ہیں؟ بات اصل میں الجھی ہوئی کہاں پر ہے؟ کن امور کی وجہ سے یہ معاملات طوالت اختیار کر رہے ہیں؟
جی، وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ the devil is in the details، تو وہ جو ہے یہاں پر صادر آتا ہے کیونکہ جو ڈیٹیلز ہیں ڈیل کے، باریک جو اپنا ایشوز ہیں ان کے اوپر جو اختلافات ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر یہ جو ایشو ہے سینٹریفیوجز کا کہ بھائی کتنے سینٹریفیوجز کی اجازت ہو ایران کو، کتنے جو ہے پرسنٹیج انریچمنٹ کر سکتا ہے ایران، کتنی مدت تک جو ہے ایران کو انسپیکشن ریجیم کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کس حد تک جو ہے وہ جو سینکشنز ہیں ان میں کمی آئے گی، تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بات چیت جو ہے مکمل نہیں ہو پائی کیونکہ ایران کا ایک موقف تھا کہ بھائی وہ ہمیں کم از کم اتنے سینٹریفیوجز، اتنے پرسنٹ جو انریچمنٹ ہے وہ کرنے کی اجازت ہو، اور ہم زیادہ دیر تک جو ہے وہ نہیں انسپیکشن ریجیم کے انڈر نہیں رہنا چاہتے، جلد از جلد جو ہے وہ جو انسپیکشن کا معاملہ ہے وہ ختم کر کے تو ہمیں کلین بل آف ہیلتھ دیا جائے۔ تو یہ سارا سلسلہ امریکہ کے اختلافات ہیں، امریکہ کے خدشات ہیں، امریکہ چاہتا ہے کہ ظاہر ہے کم سے کم سینٹریفیوجز ہوں، کم سے کم انریچمنٹ ہو، اور زیادہ سے زیادہ لمبے عرصے کے لیے جو ہے انسپیکشن ریجیم قائم رہے۔
تو کامران، اگر ایران کی جانب سے توسیع شدہ مدت تک بھی یعنی نومبر تک بھی اپنے جوہری عزائم پر لچک نہیں دکھائی جاتی تو پھر بات چیت کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟
جی، اگر ایک دفعہ پھر جو ہے وہ معاملات نہیں سلجھ پاتے تو پھر یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو گفتگو کا سلسلہ ہے یا جو ڈپلومسی کا پروسیس ہے اس کے کچھ اچھے جو ہے وہ مستقبل نظر نہیں آ رہا، اس کے بارے میں خدشات، پورے کے پورے جو پروسیس ہے اس کے بارے میں خدشات سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، اور دونوں جانب جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جو وہ جو سسپیشنز ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ لیکن یہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا کیونکہ جو بظاہر جو بات سامنے آ رہی ہے اور جو کم از کم میرے سورسز جو ہے دونوں جانب یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ان پرنسپل جو ہے اگریمنٹ پہ دستخط کرنے کے لیے ایک جو ہے معاہدہ ہو چکا ہے کہ بھائی ہمیں ایک اگریمنٹ کرنا ہے، اب اس اگریمنٹ کو کس طریقے سے آپریشنلائز کیا جائے، کون سی صورت دی جائے، تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ جی لیٹس ٹرائی ٹو میک اٹ ہیپن, ہم یہ تو بات طے کر چکے ہیں کہ ہمیں ایک ڈیل بنانی ہے, اب وہ کس طرح بنانی ہے تاکہ دونوں جانب جو ہے جو ڈومیسٹک پولیٹیکل کمپلشنز ہیں وہ نہ ہی روحانی انتظامیہ نہ ہی اوباما انتظامیہ کو کوئی کسی خاص جو ہے وہ مطلب مشکلات میں ڈالیں. تو یہ سارا سلسلہ میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے وہ نومبر تک ڈیل نہیں ہو پائے گی. فی الحال تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈیل ہو جائے گی. اب جو ہے نا آگے چل کے اگر کوئی مزید کوئی رکھنا آ جاتا ہے تو وہ فی الحال تو ظاہر نہیں ہو رہا, فی الحال تو ایسا نہیں جو ہے نا معلوم ہو رہا.
امریکی ادارے اسٹریٹیجک فورکاسٹنگ کے نائب صدر کامران بخاری. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گا آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ معصومہ ملک.
گال ٹیسٹ کے چوتھے روز کے اختتام پر سری لنکا نے جنوبی افریقہ کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں ایک وکٹ کے نقصان پر 292 رنز بنائے ہیں. سری لنکا کو جنوبی افریقہ کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 260 رنز درکار ہیں. اس سے قبل جنوبی افریقہ نے آج 6 وکٹوں کے نقصان پر 206 رنز بنا کر دوسری اننگز ڈکلیئر کر دی تھی. لارڈز میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کا کھیل جاری ہے. انگلینڈ کی پوری ٹیم کے پہلے اننگز میں 319 کے اسکور پر آؤٹ ہونے کے بعد انڈیا نے اپنی دوسری اننگز کا آغاز کیا. انڈیا کی پوری ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 295 رنز اسکور کر کے آؤٹ ہو گئی تھی. انگلینڈ کی جانب سے گیری بیلنس وہ واحد کھلاڑی تھے جنہوں نے ٹیم کو سہارا دیے رکھا. وہ 110 کے اسکور پر بھونیشور کمار کی گیند پر دھونی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے.
جسٹ واٹ انگلینڈ ڈڈ ناٹ وانٹ جسٹ واٹ انڈیا ڈڈ وانٹ دھونی ٹیکس اٹ اینڈ ون آف دی ڈسمس.
اور ادھر برطانوی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ایلس سٹیورٹ نے ٹیم کے موجودہ کپتان ایلسٹر کک کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کپتانی سے دستبردار ہو جائیں. انڈیا کے خلاف حالیہ ٹیسٹ سیریز میں کک کی بری کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے سٹیورٹ کا کہنا ہے کہ وہ کپتانی چھوڑ کر اپنی بیٹنگ پر توجہ دیں کیونکہ ان کی کپتانی ان کے کھیل پر اثر انداز ہو رہی ہے. جرمن فارمولا ون کار ریس کے آخری پریکٹس راؤنڈ میں مرسیڈیز کے جرمن ڈرائیور نکو روزبرگ سب سے آگے رہے جبکہ مرسیڈیز کے ہی برطانوی ڈرائیور لیوس ہیملٹن تقریباً آدھے سیکنڈ کے فرق سے دوسرے نمبر پر ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پول پوزیشن کے لیے کوالیفائنگ راؤنڈ کی جیت کس کی منتظر ہے. موناکو میں جاری ڈائمنڈ لیگ میں 200 میٹر ریس سابق عالمی چیمپئن جسٹن گیٹلن نے جیت لی. 32 سالہ امریکی ایتھلیٹ نے ریس 19.67 سیکنڈ سے جیتی. منشیات کے استعمال پر ایک سالہ پابندی کے بعد واپس لوٹنے والے ٹائسن گے اس ریس میں چوتھے نمبر پر رہے.
کھیل کی خبریں پیش کر رہی تھی ہماری ساتھی معصومہ ملک. ارجنٹائن کے ایک چڑیا گھر سے ایک برفانی ریچھ کو کینیڈا بھجوانے کے لیے تقریباً 200,000 افراد کیوں حمایت کر رہے ہیں, یہ جاننے کے لیے آپ کو bbcurdu.com پر آنا پڑے گا. اور خبروں کا خلاصہ سننے کے لیے میرے ساتھ احمد رضا تک چلنا پڑے گا.
فلسطینی حکام نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کے آج کے حملوں میں 30 افراد مارے گئے ہیں. اسرائیل کی طرف سے 11 روز سے جاری بری اور فضائی کارروائیوں میں مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 330 ہو گئی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون مشرق وسطی پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ اسرائیلی اور فلسطینی فریقین کو جنگ بندی پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یوکرین کی حکومت نے کہا ہے کہ روس کے حامی باغی ملائیشیا کے مسافر طیارے کے حادثے کے شواہد چھپا رہے ہیں۔ باغیوں نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں آج صبح ہونے والے امریکی ڈرون حملے کی مذمت کی ہے، جس میں 6 مبینہ شدت پسندوں کی ہلاکت کی اطلاع ملی تھی۔ اور پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے علاقے خوزدار میں بم دھماکے سے 2 افراد ہلاک اور 19 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ایک چھوٹی سی معذرت، خبروں کا خلاصہ سنا رہے تھے ہمارے ساتھی زہید الدین بابر، میں نے احمد رضا کہا، ایک بار پھر معذرت۔ سیربین کے موضوعات کو آگے بڑھاتے ہیں، یوکرین چلتے ہیں، جہاں روس نواز باغیوں پر یہ الزام لگا ہے کہ وہ اب ملائیشین ایئر لائنز کے مسافر طیارے کے گرنے کے مقام سے شواہد تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بین الاقوامی ماہرین کو تحقیقات شروع کرنے سے روک رہے ہیں۔ واقعے کی تفتیش کے لیے علاقے میں جانے والے یورپی ماہرین نے کہا ہے کہ مسلح باغیوں نے انہیں جہاز کے ملبے تک رسائی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یوکرین کے باغی رہنما نے کہا ہے کہ وہ حادثے کے مقام کو نہیں چھیڑ رہے، اور روس کا کہنا ہے کہ صدر ولادیمیر پوتن اور جرمن چانسلر اینگلا مارکل نے مشرقی یوکرین میں فل فور دشمنی ختم کرنے اور امن مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ اب احمد رضا سے سنیے۔
میں نے آپ کو ایک بار خبردار کیا نا، یہاں پر سیکیورٹی ہے، جس نے بھی یہ لائن عبور کی اور میرے حکم کی تعمیل نہیں کی اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ یہ مشرقی یوکرین میں سرگرم باغیوں کے ایک کمانڈر کے الفاظ ہیں جو ملائیشیا ایئر لائنز کے مسافر طیارے کے گر کر تباہ ہونے کے واقعے کی تفتیش کے لیے جائے وقوع پر جانے والے یورپ کی سلامتی اور تعاون کی تنظیم کے ماہرین سے مخاطب تھا۔ یورپی تنظیم کے ایک ترجمان نے کہا کہ جائے وقوع پر مسلح افراد موجود تھے، جن میں بعض نشے کی حالت میں لگ رہے تھے، اور ان میں سے ایک نے ہوائی فائرنگ بھی کی۔ ترجمان نے کہا کہ ان مسلح افراد نے تفتیش کاروں کو کل اور آج دونوں دن جائے وقوع تک محدود رسائی دی۔ یورپی تنظیم کے یوکرین میں اسپیشل مانیٹرنگ مشن کے ترجمان مائیکل بوسر کیو نے آنکھوں دیکھا احوال یوں بتایا۔
یہاں ہمارا دوسرا دن ہے، کل ہم یہاں لگ بھگ 75 منٹ تک رہے، آج ہمیں مزید رسائی دی گئی ہے۔ ہمیں جہاز کے ملبے کے ٹکڑے دکھائی دے رہے ہیں جو ہم نے پہلے نہیں دیکھے تھے۔ اس وقت میں بری طرح تباہ ہونے والا زمین کا ٹکڑا دیکھ رہا ہوں، لگتا ہے جہاز کا انجن اور فیول ٹینکس یہاں گرے ہوں گے۔ آگ کی شدت بہت زیادہ ہوگی اور میرے خیال میں انسانی لاشیں اور ان کا سامان جل کر خاک ہو چکا ہے۔ یہ ایک جنگ زدہ علاقہ معلوم ہوتا ہے، آس پاس بہت سے صحافی ہیں اور بہت زیادہ سیکیورٹی بھی ہے، ہتھیار بردار لوگ بھی ہیں، اور ہماری کڑی نگرانی ہو رہی ہے۔ یہ لوگ بوریاں لائے ہیں اور مرنے والوں کی باقیات کو بوریوں میں ڈال کے سڑک کے کنارے ایک طرف رکھ رہے ہیں۔ اب تک کوئی بھی لاش یا باقیات جائے وقوع سے نہیں لے جائی گئی ہے۔
یوکرینی حکومت کا الزام ہے کہ جس جگہ پر طیارہ گرا وہاں سے روس نواز باغی شواہد مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یوکرینی حکومت نے ایک بیان میں ان باغیوں کو دہشت گرد کہتے ہوئے یہ کہا کہ انہوں نے 38 لاشیں ڈونیتسک شہر کے مردہ خانے میں منتقل کر دی ہیں، اور وہ بین الاقوامی ماہرین کو تحقیقات شروع کرنے سے بھی روک رہے ہیں، اور اس کے بقول اس سب میں انہیں روس کی مدد حاصل ہے۔ مگر ڈونیتسک میں باغیوں کے ایک رہنما الیکسانڈر بورودائی نے واقعے کے شواہد میں کسی بھی طرح کی مداخلت کی تردید کی۔ کہہ رہے ہیں کہ بلیک باکسز اب تک نہیں ملے ہیں کیونکہ ہم کریش سائٹ پر کسی بھی چیز کو نہیں چھو رہے، اور یورپی تنظیم کا بھی یہی اصرار ہے۔ یوکرین کہتا ہے کہ ملائیشیا ایئر لائنز کے طیارے کو میزائل مار کر گرانے میں روس ملوث ہے۔ یوکرین کے خفیہ ادارے کے سربراہ وٹالی ناڈیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس بات کے ثبوت اور شواہد موجود ہیں کہ اس کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد میں روس اور اس کے نمائندے شامل تھے۔ ادھر ملائیشیا کہتا ہے کہ تباہ ہونے والا طیارہ ممنوع فضائی حدود میں داخل نہیں ہوا تھا، اور وہ ایک ایسی بڑی فضائی ہائی وے پر مہوے پرواز تھا جس سے دوسری سینکڑوں بین الاقوامی پروازیں گزرتی ہیں۔ ملائیشیا کے وزیر ٹرانسپورٹ لی ڈی او ٹیونگ لائی نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ جائے وقوع کو صحیح طرح سے سربمہر بھی نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے یوکرینی حکومت سے اپیل کرتے ہوئے کہا،
وی آر اپیلنگ ٹو دی اتھارٹیز، دے ہیو ٹو کلیئر دی سائن اینڈ وی نیڈ دی سپورٹ آف دی ورلڈ۔
ہم حکام سے اپیل کر رہے ہیں، انہیں جائے وقوع کو کلیئر کرنا ہوگا، اور ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے دنیا کی مدد کرنی ہوگی کہ اس جگہ پر کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو۔ ہمیں لازمی طور پر وہاں تک مکمل رسائی ملنی چاہیے، اور اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ وہاں موجود شواہد کو کوئی نہ مٹائے، اور یہ کہ اس معاملے میں انصاف ہو۔
دوسری طرف روس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن اور جرمن چانسلر آنگیلا میرکل نے جنوب مشرقی یوکرین میں فوری طور پر مخاصمتیں یا دشمنیاں بند کرنے اور امن بات چیت شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مسافر طیارے کے گرنے کی وجوہات کی مکمل اور بامقصد تحقیقات کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ واقعے کی تحقیقات اور مرنے والوں کی شناخت میں مدد کے سلسلے میں ملائیشیا کی ٹیم کیف پہنچ چکی ہے، جبکہ انٹرپول اور یورپی پولیس یوروپول کی ٹیمیں بھی یوکرین جا رہی ہیں۔
نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے احمد رضا سے سنا۔ غزہ کے خلاف اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی کارروائی اور اسرائیل کی اوپر حماس کی جانب سے راکٹ حملے، یہ آج سیربین کا بڑا موضوع ہے، اور اسی موضوع پر یہاں وسطی لندن میں اس وقت ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ بھی ہو رہا ہے، اور تفصیل بتانے کے لیے ہمارے ساتھ اب فون لائن پر براہ راست موجود ہیں ہمارے ساتھی کاشف قمر۔ کاشف، کس نے احتجاج کا اہتمام کیا ہے اور کتنے لوگ شریک ہیں احتجاج میں؟
دیکھیے، احتجاج کرنے والوں کی تعداد کے بارے میں تو ظاہر کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ خاصا بڑا مظاہرہ تھا۔ اس کا اہتمام فری پیلسٹائن نامی ایک آرگنائزیشن نے کیا ہے۔ اس تنظیم کے ساتھ اور بہت ساری تنظیمیں شامل ہوتی ہیں، جس میں سوشلسٹ ورکرز پارٹی اور دائیں بازو کے حلقوں سمیت مسلم تنظیمیں اور دوسرے لوگ شامل ہیں۔ تو انسانی بنیادوں پر جو کچھ اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے اسرائیل کی کارروائی کے نتیجے میں، اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ کینزنگٹن ہائی اسٹریٹ مرکزی لندن کا متمول علاقہ ہے، یہاں پر اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے، اور اہم بات یہ ہے کہ اس احتجاج میں مسلمانوں کی تعداد تو ظاہر سمجھا جا سکتا ہے کہ بہت اچھی خاصی تعداد ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کو آپ کہیے سفید فام یا غیر مسلم، ایسے لوگ جو بظاہر فلسطین یا اور فلسطین کے کاز سے کوئی بہت زیادہ ان کا تعلق نہیں جیسا، لیکن انسانی بنیادوں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف اپنا غم و غصہ درج کرانے کے لیے یہ لوگ یہاں موجود ہیں۔
جی، بہت شکریہ کاشف آپ کا ان تفصیلات کے لیے۔ اور اب ہم چلتے ہیں پاکستان کے صوبہ بلوچستان، جہاں شورش اور بدامنی کے واقعات کی وجہ سے کھیلوں کی بڑی تقریب کے انعقاد میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ بلوچستان کا مثبت پہلو یا دوسرا چہرہ دکھانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے ایسی تقریبات منعقد کروا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں گزشتہ دنوں صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں آل پاکستان ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹورنامنٹ ہوا، جو گزشتہ شب اختتام پذیر ہوا۔ اختتامی تقریب کی روایت سنیے ہمارے ساتھی محمد کاظم سے۔
آل پاکستان ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریب بگٹی اسٹیڈیم میں گزشتہ شب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں پاکستان کے ممتاز کرکٹر شاہد خان آفریدی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اسٹیڈیم لوگوں سے بھرا ہوا تھا، ان سے مخاطب ہو کر شاہد آفریدی کا کہنا تھا،
اور ساتھ میں کور کمانڈر صاحب کا اور ساتھ میں میرے دوست جنرل آفتاب صاحب کا، کہ اتنی زبردست شام اور اتنی زبردست یہاں پہ جو ایک وقت تھا کہ کوئٹہ میں آتے ہوئے لوگ سوچتے تھے کہ ہم نے کوئٹہ جانا ہے کہ نہیں جانا، لیکن اب میں نے نیت کر لی کہ انشاءاللہ ہر رمضان یہاں پہ ویسی ٹورنامنٹ کھیلنے آیا کروں گا میں۔
اس موقع پر ایک نمائشی میچ بھی ہوا، جسے شاید آفریدی 11 نے کسی نقصان کے بغیر جیت لیا،
اور یہ اونچا شاٹ
شاید
چیلنج کے لیے ساتھ یہ میچ اختتام پذیر ہوا۔ شاہد خان آفریدی 11 یہ میچ جیت گئی۔
بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد کوئٹہ کے علاوہ شورش سے متاثرہ علاقوں میں 14 اگست پر یوم آزادی اور سپورٹس وغیرہ کی تقریبات کے انعقاد میں سیکورٹی سے متعلق اداروں کا کردار نمایاں ہوتا ہے۔ آل پاکستان ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹورنامنٹ کی تقریب کے انعقاد کے لیے سیکورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ بلوچستان میں امن امان کی خرابی کے باعث پاکستان کے دوسرے صوبوں اور دنیا کے لوگوں میں تاثر عام ہے کہ بلوچستان ایک نو گو ایریا ہے۔ گورنر بلوچستان محمد خان اچکزئی اس تقریب کے مہمان خاص تھے. انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ کوئٹہ کی ماضی کی رونقیں پھر سے بحال ہو جائیں گی.
بالخصوص کوئٹہ کی تاریخی اور روایتی رونقیں بحال ہوئی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ایک دفعہ پھر کوئٹہ میں رمضان عطروں کے نغموں سے گزرا کرے. میں صوبائی حکومت، پاک آرمی، فرنٹیئر کور، بلوچستان کو آل پاکستان ٹی ٹوینٹی کرکٹ کپ کوئٹہ کے کامیاب انعقاد پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں.
تقریب میں بلوچستان اور دیگر صوبوں سے تعلق رکھنے والے فنکاروں نے اپنے فن کا بھی مظاہرہ کیا.
رپورٹ سنا رہے تھے ہمارے ساتھی محمد کاظم. بھارت چلتے ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ کسی عزیز کا اچانک انتقال ہو گیا. رات میں تو ٹھیک ٹھاک سوئے تھے لیکن صبح نہیں اٹھ سکے. خاص طور پر دہی علاقوں میں جب کم عمری میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وجوہات معلوم نہیں ہو سکتی. بھارت میں اب ایک منصوبے پر عمل کیا جا رہا ہے تاکہ ایسی وجوہات معلوم کی جا سکیں. لیکن کیوں اور کیسے، یہ سنیے سہیل علیم سے.
ہندوستان کی جنوبی ریاست کرناٹک کے ایک چھوٹے سے لیکن بے پناہ خوبصورت گاؤں میں اشوک کمار گھر گھر جا کر کچھ عجیب و غریب سوال پوچھ رہے ہیں.
چندرپا،
گزشتہ 6 مہینوں میں کسی کی موت تو نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی تو کن حالات میں؟ مرنے والے کو کیا بیماری تھی؟ علاج کہاں چل رہا تھا؟ بلڈ پریشر، ڈائبٹیز یا ایچ آئی وی ایڈز جیسی کوئی بیماری تو نہیں تھی؟ شراب یا سگریٹ کا شوق تھا؟ اور اگر ہاں تو کس حد تک؟ اشوک کمار محکمہ مردم شماری کے ملازم ہیں. سوالات کی فہرست لمبی ہے. بات چیت مقامی کنڑ زبان میں ہو رہی ہے اور میں خاموش
تماشائی.
وہ بیچ بیچ میں رک کر انگریزی میں مجھے بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا پوچھا اور کیا جواب ملا. جب تک بات چیت ختم ہوتی ہے مجھے بھی یہ اندازہ ہونے لگتا ہے کہ موت کی ممکنہ وجہ کیا رہی ہوگی. یہ ہی ملین ڈیتھ اسٹڈی کا مقصد ہے، جس کے تحت زبانی پوسٹ مارٹم کے ذریعے وفاقی حکومت اور ایک غیر سرکاری ادارہ سینٹر فار گلوبل ہیلتھ ریسرچ یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں لوگ کن بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. اس غیر معمولی پروجیکٹ کے تحت ملک کے کچھ مخصوص علاقوں میں 10 لاکھ لوگوں کی موت کی ممکنہ وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ ریسرچ اب اپنے آخری مراحل میں ہے. دنیا بھر میں ہر سال تقریباً 5.5 کروڑ لوگوں کی موت ہوتی ہے، لیکن ترقی پذیر ممالک میں اکثر موت کی وجہ معلوم نہیں ہو پاتی.
So you never really know what they died of. It's very different than in Canada or the UK.
Center for Global Health Research کے سربراہ ڈاکٹر پربھات جھا کہتے ہیں کہ انڈیا جیسے ملکوں میں زیادہ تر اموات گھر پر ہی ہوتی ہیں اور موت کا سبب کبھی معلوم نہیں ہو پاتا.
My grandfather died at age 54. And you're right, death.
میرے دادا کا انتقال 54 سال کی عمر میں اچانک گھر پر ہی ہوا تھا. 20 سال کے بعد جب میں نے اپنی دادی سے ان کی موت کے بارے میں پوچھا تو انہیں سب کچھ یاد تھا. وہ غسل خانے میں گئے تھے، اچانک چلائے اور وہیں گر گئے. ان کے جسم کا دایاں حصہ کام نہیں کر رہا تھا اور میں نے فوراً کہا انہیں شاید سٹروک ہوا تھا. تب میرے ذہن میں زبانی پوسٹ مارٹم کا خیال آیا اور میں نے حکومت سے رابطہ کیا. اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ لوگ کن بیماریوں کی وجہ سے مر رہے ہیں تو حکومت کی پالیسیوں اور حفظان صحت کے نظام میں ان بیماریوں پر زیادہ توجہ دی جا سکتی ہے. ڈاکٹر جھا کا خیال ہے کہ ریسرچ 2014 میں مکمل ہو جائے گی اور اس کے نتائج یکجا کرنے میں 1-2 سال کا وقت اور لگے گا، لیکن تحقیق کے دوران ہی بہت سے حیرت انگیز نتائج سامنے آئے ہیں.
Controversial example of that is our findings on malaria.
مثال کے طور پر ملک میں ملیریا سے مرنے والوں کی تعداد WHO کے تخمینوں سے 13 گنا زیادہ ہے، لیکن عالمی صحت کے لیے UN کا ادارہ ان اعداد و شمار سے متفق نہیں ہے. انڈیا میں ادارے کے ایک ترجمان نے کہا کہ یہ تعداد غیر معمولی طور پر زیادہ ہے اور جو نتائج اخذ کیے گئے ہیں ان کی مزید تفتیش کی جانی چاہیے، کیونکہ بخار صرف ملیریا کی وجہ سے ہی نہیں ہوتا. تحقیق سے وابستہ ڈاکٹر سریش راٹھی کہتے ہیں کہ سانپ کے کاٹنے سے مرنے والوں کی تعداد نے بھی انہیں حیرت میں ڈال دیا.
Death due to snake bite, according to WHO, is 50,000.
WHO کے مطابق پوری دنیا میں ہر سال 50,000 لوگ سانپوں کے کاٹنے سے مرتے ہیں. ہماری ریسرچ کے مطابق صرف ہندوستان میں ہی مرنے والوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے. اشوک کمار اور ان کے تقریباً 1,000 دیگر تربیت یافتہ ساتھی جو معلومات اکٹھا کرتے ہیں وہ 2 مختلف ڈاکٹروں کو بھیجی جاتی ہے اور اس معلومات کی بنیاد پر وہ موت کی ممکنہ وجہ کا تعین کرتے ہیں. اگر وہ اتفاق نہیں کر پاتے تو ایک سینئر ڈاکٹر کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں. موت کا سبب معلوم ہونے سے وسائل کے بہتر استعمال کی راہ ہموار ہوتی ہے اور الگ الگ علاقوں میں جن بیماریوں کا زیادہ زور ہے وہاں انہیں کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ وہ سگریٹ نوشی کی مثال دیتے ہیں جسے کنٹرول کرنے کے لیے اب حکومت نے سخت اقدامات کیے ہیں۔
And we found startling statistics that the male cigarette smoker in India is already losing a decade.
Professor جھا کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان میں سگریٹ نوشی کرنے والوں کی عمر اوسطاً 10 سال کم ہو جاتی ہے۔ اگرچہ بہت سے ماہرین مانتے ہیں کہ زبانی پوسٹ مارٹم میں غلطی کی گنجائش رہتی ہے، لیکن لنڈن اسکول آف ہائیجین سے وابستہ ڈاکٹر سنجے کنرا، جن کا اس تحقیق سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ملین ڈیتھ اسٹڈی سے ہندوستان کو فائدہ ہوگا۔ ان کے مطابق یہ ایک اچھی کوشش ہے، لیکن حکومت کو ایک ایسا نظام وضع کرنا چاہیے جس میں ہر موت کا رجسٹریشن لازمی ہو، صرف کچھ مخصوص علاقوں کا نہیں۔ پروفیسر جھا مانتے ہیں کہ دیہی علاقوں میں لوگ کھل کر بات کرتے ہیں، چاہے موت خودکشی سے ہوئی ہو یا ایڈز جیسی کسی بیماری سے۔
And because death is so memorable, people will tell you the details.
اور موت چونکہ ذہن پر گہرا نقش چھوڑتی ہے، اس لیے لوگوں کو تفصیلات برسوں تک یاد رہتی ہیں۔ تو کیا ہر وقت موت کے ذکر سے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی؟
I hope I didn't bore you too much about talking about deaths, but you know, I say study the dead to help.
وہ کہتے ہیں کہ میرا اصول یہ ہے کہ جو گزر گئے ان کی زندگی کا مطالعہ کرو، تاکہ جو زندہ ہیں ان کی مدد کی جا سکے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، بنگلور۔
بھارتی فلمی صنعت پر مشتمل خبروں کا مکمل پروگرام بالی ووڈ راؤنڈ اپ ذرا دیر میں۔ سہروین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں۔
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں، بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
دلی چلتے ہیں اور شکیل اختر سے ان کا ریڈیو کالم سنتے ہیں۔ دوسرا پہلو۔
بھارت کی ریاست مغربی بنگال میں پہلا انگریزی میڈیم مدرسہ شروع ہو گیا ہے۔ بنگال کے مدرسے پہلے ہی بر صغیر کے مدرسوں سے مختلف رہے ہیں۔ یہاں اسلامیات اور عربی کی تعلیم تو لازمی طور پر دی ہی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کا نصاب وہ ہے جو جدید سیکولر اسکولوں میں رائج ہے، تاکہ یہاں کے بچے باقی تمام بچوں کی طرح دنیا میں آگے بڑھ سکیں۔ ندیا ضلع میں کھلنے والے پہلے انگلش میڈیم مدرسے میں تقریباً 15% بچے ہندو ہیں۔ اسلامیات اور عربی اور قرآن وغیرہ کی تعلیم غیر مسلم بچوں کے لیے بھی لازمی ہے۔ بنگال کے مدرسوں کا تعلیمی معیار بہت اچھا ہے اور یہاں غریب طلباء کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں ہندو بچے بھی ان مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ مدرسے قدامت پسندی اور سخت گیریت کے بجائے مذہبی رواداری اور مذہبی ہمانگی کے فروغ کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں اور معاشرے کو بہترین طلباء دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کئی تھنک ٹینک اور تحقیقی ادارے بنگال کے مدرسہ ماڈل کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب مہاراشٹر میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے والے بعض مسلم نوجوانوں کے بارے میں شبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ مذہب کے نام پر جنگ کے لیے عراق کے داعش باغی گروپ میں شامل ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق مہاراشٹر کے کلیان اور تھانے قصبے کے 4 نوجوان مئی کے آخر میں مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے ایک بڑے گروپ کے ساتھ بغداد گئے تھے۔ بغداد میں 4 نوجوانوں نے ایک ٹیکسی لی اور وہاں سے وہ فلوجہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد سے ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک نے ایک مختصر خط میں صرف اتنا لکھا ہے کہ وہ خدا کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلا ہے۔ اس نوجوان کے والدین نے بھارت کے وزیر داخلہ سے ملاقات کی اور ان سے اپنے بیٹے کو واپس لانے میں مدد کی اپیل کی ہے۔ ان سے جہاد کے لیے ورغلانے والی تنظیم اور افراد کے خلاف کارروائی کرنے کی بھی درخواست کی گئی ہے۔ ان 4 نوجوانوں کے بارے میں کوئی بھی بات وثوق کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ بیشتر اطلاعات میڈیا اور مقامی لوگوں کے حوالے سے سامنے آئی ہیں۔ لیکن اگر یہ 4 واقعی داعش گروپ میں شامل ہوئے ہیں تو یہ مذہب پر مبنی کسی بین الاقوامی گروہ میں بھارتی مسلمانوں کی شمولیت کا پہلا واقعہ ہوگا۔ بھارتی مسلمان ابھی تک بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں یا تحریکوں سے بچے ہوئے تھے۔ کشمیر کی حالیہ 20 سالہ مسلح علیحدگی پسندی کی تحریک میں دنیا کے کئی ممالک کے شہری پائے گئے تھے، لیکن پوری تحریک کے دوران بھارت کا ایک بھی مسلم اس تحریک کا حصہ نہیں بنا تھا۔ آج بھارت کے ایک سرکردہ اخبار نے کرناٹک کے بلال حسین نامی کسی شخص کی تصویر شائع کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ حال میں افغانستان میں لڑتے ہوئے مارا گیا ہے۔ اخبار کے مطابق یہ شخص بھارتی پولیس کو اندرون ملک دہشت گردی کے بعض واقعات میں بھی مطلوب تھا۔ اگر یہ اطلاع صحیح ہے تو یہ بھارت کی حکومت کے لیے فکر کی بات تو ہے ہی، بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھی ایک خطرناک صورتحال ہے۔ حکومت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی گہرائی سے اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو بھارتی مسلمانوں میں جہادی نظریات کو ہوا دے رہے ہیں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
شکیل اختر کا ریڈیو کالم آپ نے سنا، اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ممبئی کی بھارتی فلمی صنعت میں، جس کی چکا چون نے پوری دنیا کو متحیر کر رکھا ہے۔ وہاں سے ہمیں ہر ہفتے فلمی دنیا کی خبروں پر مشتمل فیچر بھیجتی ہیں سواتی، آج سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
ایک عدد اچھی فلم کے لالے ہیں، عشق کرنے کے اس رومانی موسم میں نفرت پر فلمیں دے رہے ہیں۔ کاش میرے پاس کوئی ذریعہ ہوتا کہ بات نہیں کرنی پڑتی، لیکن کرنی پڑے گی اس ہفتے کی فلم کی۔ تو چلیے شو کی شروعات انفارچونیٹلی ہیٹ فل اسٹوری سے ہوگی۔ جی ہاں، اس ہفتے کی فلم ریلیز ہیٹ اسٹوری 2۔
تم سے دور رہنے کے لیے تم سے پیار نہیں کیا تھا۔
اکشے کہاں ہو تم؟
اور مرنے کے ڈر سے ہم جینا تھوڑی نہ چھوڑ سکتے ہیں سونکا۔
چیخ پکار بند کرو، کیونکہ مجھے اٹھانے ہیں کچھ سوال۔ پہلا یہ کہ یہ ہیٹ سٹوری پہلی بار کس نے دیکھی تھی جس کے لیے یہ آگے کی کہانی لکھی گئی ہے؟ نہ جانے کہاں سے اس طرح کی فلمیں مین سٹریم کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں، کسے ہے دلچسپی ان میں؟ اور لگتا ہے ڈائریکٹر کے ساتھ کوئی فلم سٹار کام کرنے کو راضی نہیں ہوا، تبھی ٹی وی کے لوگوں کو بلا لیا۔ چاولہ پنجابی فلموں کی اداکارہ ہیں جو اس فلم سے ہندی انڈسٹری میں آغاز کر رہی ہیں۔ سروین، ایک بات بتائیے، کیا وہاں دن اتنے برے گزر رہے تھے جو اس ہیٹ سٹوری میں حصے دار ہو گئی؟
اس فلم کی کہانی آئی تھنک آلسو فار این ایکٹر، فیمیل ایکٹر، آج کی تاریخ میں ایسا رول ملنا، ویئر ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک فلم کا حصہ ہیں، رائٹ، بٹ ایک پوری فلم اپنے شولڈرز پر لینا، آئی مین ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ میں کہوں گی کہ اٹ واز این اپرچونٹی فار می، تو آئی ڈنٹ وانٹ ٹو رن اوے فرام اٹ۔
کہانی اور اس فلم میں چند بولڈ سینز کے نام پر فلمیں کھینچنے والے بھٹ کیمپ کی کسی بھی فلم کے لیے یہ دعویٰ بہت بڑا ہے میڈم۔ تو میں سیدھے نمرتا جوشی سے پوچھوں گی، اس فلم کی حقیقت کیا ہے؟
فلم کا نام ہی کافی ہے، فلم کا ٹریلر ہی کافی ہے۔ مجھے لگتا ہے اگر آپ ٹریلر دیکھ لیں تو آپ پوری فلم اپنے آپ خود بخود سمجھ جائیں گے۔ ایک نیا فارمولا ابھر کر سامنے آ رہا ہے آج کل کے ہندی سنیما میں، لڑکی جو ہوگی بکنی میں نظر آئے گی، دیل بی لاٹس آف سیکس، دیل بی لاٹس آف کسز، اینڈ ایک الگ طریقے سے جو یہ یو نو ایک بی ڈی سی ڈی گریڈ کا سنیما ہوا کرتا تھا، دیز فلمز ایکچولی گو ان ٹو دیٹ زون۔
نمرتا تو ہیٹ سے بھری ہوئی ہیں۔ ارے، دو چار لوگ فلم ہال سے نکل رہے ہیں ہیٹ والی سٹوری دیکھ کر، ذرا ان کے خیال جان لیں۔
اچھی لگی، ٹھیک ہے، نہیں مجھے ہیروئن کی ایکٹنگ اچھی لگی۔
ہاں، گڈ گڈ، سٹوری واز گڈ، ہیروئن کی ایکٹنگ واز ویری گڈ۔
سٹوری یو فیل یو ہیو سین اٹ، اینڈ دیٹ ریونج مینز ایک لڑکی آ کر ریونج لے گی۔
مجھے اچھی لگی فلم، ایک بار ضرور دیکھنا چاہوں گا۔
بہت اچھا لگا، مطلب ٹھیک ہے، اوکے، بالی ووڈ فلم ہے
تو بالی ووڈ فلم ہے تو کیا ہوا؟ ارے، یہی تو ہے ساری دقت کی جڑ، یہ جو نظریہ ہے نا، یہ ہلکے پن کی خواہشیں۔ اوف، لیکن پتہ ہے آپ کو، ہر کوئی ایسے آسان کام کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے۔ اپنے وزن کا اندازہ ہے کچھ لوگوں کو، تبھی شاید سوناکشی سنہا نے خریدی ہے ایک کبڈی ٹیم ورلڈ کبڈی لیگ میں۔ آپ کو نہیں پتا، ارے اگست سے شروع ہو رہی ہے، تو اسی میں سوناکشی سنہا نے اپنے پیسے لگائے ہیں۔ اب ایک کرکٹ کے دیوانے ملک میں کبڈی کھیلنے کی کوششیں کرے کوئی، تو سوال بنتا ہے کہ ایسا کیوں؟
Because I think it's a very rooted sport. Every person in India knows what kabaddi is. We've either heard of it from somewhere or we've played it during our childhood. It's just that it's not been promoted on a big scale. Zyada dikhaya nahi jata. Aur shayad isliye log kam interest lete. So to take it on a world level, to take it on an international level with the intent of promoting the sport in a big way.
लेकिन आजकल की ये जो लड़कियां हैं ना, ये जज्बाती है नहीं, महज 21 बरस की हैं आलिया भट्ट। लेकिन मजाल है जो जरा भी बहक गई हूँ कामयाबी से। आलिया को पता है कि 4 हिट के बाद 2 फ्लॉप देने से सारा हिसाब चुकता हो जाता है, सारी हवा निकल जाती है।
आई डोंट नो कितनी फैन फॉलोइंग है, रियल में काउंट नहीं करती हूँ। सक्सेस मुझे पता नहीं मेजर कैसे करते। मुझे लगता है कि बहुत सारी फिल्में करने के बाद ही आपका एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस हो जाता है, अगर आपने अच्छी फिल्म की है वो। तो अगर बुरे 50 बुरे फिल्म किए तो कोई फैन बेस नहीं होगा। बट मैं ये मानती हूँ कि ईच फिल्म के साथ आई वॉन्ट टू एंटरटेन द ऑडियंस इन अ डिफरेंट वे। तो जो भी मैंने किया अब तक 4 फिल्में हैज बीन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हाईवे वाज डिफरेंट, टू स्टेज डिफरेंट, हम्टी हम्टी इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर फिल्म्स।
अच्छा वैसे एक बात बताइए, आप सोच कर बताइएगा, फ्लॉप ज्यादा बुरी है या बड़ी सी फिल्म में घटिया सा रोल ज्यादा बुरा है? उस पर भी बात ये कि वो रोल करने के लिए भी आपको मदद लेनी पड़े, वो भी सलमान खान की, तो फिर बातें तो उठेंगी ना मीडिया में। अब जैकलिन फर्नांडिस को मकान भले ही ना लेकर दिया हो सलमान खान ने, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि किक के दौरान उन्होंने बहुत मदद पहुंचाई मिस फर्नांडिस को, खासकर हिंदी में अपने डायलॉग बोलने के लिए। क्यों जैकलिन?
बहुत हेल्प करता है एक्चुअली। आई मीन ही वुड हेल्प मी विद सर्टेन वर्ड्स, अगर मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकती थी, ही वुड हेल्प मी विद द प्रोनाउंसिएशन, और यू नो ही वुड टेल मी मे बी हाउ एन इजियर वे टू से इट, यू नो, सो लाइक दैट यूज्ड टू बी वेरी हेल्पफुल।
देखा कितना आपसी भाईचारा है ग्लैमर की इस दुनिया में। तो क्या हुआ जो कुछ लोग सिर्फ हीरोइनों पर ज्यादा मेहरबान रहते हैं, अपनी अपनी पसंद है। वैसे पसंद नापसंद का जो सवाल है ना, वो बड़ा पेचीदा है। जर्नलिस्ट लोग ये सवाल तो बहुत लोगों से पूछते हैं, लेकिन जवाब कुछ ही लोगों से मिलता है ठीक से। कुछ लोग टाल देते हैं, कुछ नाराज हो जाते हैं और कुछ डिप्लोमेसी का कमाल दिखाते हैं। लेकिन जैकी श्रॉफ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और सीधे सीधे जवाब दिया जब उनसे ये पूछा गया कि इंडस्ट्री में उन्हें कौन सबसे ज्यादा पसंद है।
देख गुरु, मेरे को नसीर भाई बहुत अच्छा लगता है। नसीर इज अ डियर फ्रेंड एंड इज अ ग्रेट एक्टर। आई लाइक डैनी साहब हेल ऑफ लॉट, डिंपल जी आई लाइक हेल ऑफ लॉट, माधुरी जी आई लाइक। आई मीन नाम गिनते जाऊंगा तो मेरे सारी हीरोइन में आई लाइक। और अनिल कपूर से सीखने मिला, आमिर खान से सीखने मिला, शाहरुख से सीखने मिला कि किस तरह से किंग अंकल में मेरा एक छोटा भाई बन के आया था एक छोटा रोल, और आज किस तरह से इंडस्ट्री का बादशाह बन के बढ़ा है। ये सारी चीजें यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑल दीज यंगस्टर्स हू हैड कम इन फ्रंट ऑफ यू एंड सडनली दे आर यू नो लाइक पावर पैक्ड।
वेल, नए लोगों की बात निकली है तो जरा बता दूं कि नए लोग यानी कि जो नए एक्टर्स हैं ना, उनमें से कुछ की गाड़ी तो पटरी से उतर चुकी है, कुछ की मुसलसल भाग रही है और कुछ ऐसे हैं जो खुद भाग रहे हैं।
मैं परिणीति
चोपड़ा का करियर तो अच्छा खासा है, लेकिन जरा इनकी फिल्मों की फेहरिस्त उठाकर देखिए। इशक ज़ादे से लेकर शुद्ध देसी रोमांस और फिर हंसी तो फंसी, सारी फिल्मों में बस भाग रही है परिणीति, भाग रही है और भाग रही है। आखिर परिणीति को इतना भागने की जरूरत क्या है? मुकाबला ज्यादा जबरदस्त हो रहा है क्या?
नहीं, इट्स अ कोइंसिडेंस, आई डिडंट इवन थिंक ऑफ इट एक्चुअली। आई थिंक इट्स बेसिकली अ गर्ल हु ट्राइज टू डिफाई यूजुअल क्लीशेज एटसेट्रा, सो मे बी देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रनिंग अवे, बट आई डोंट नो, आई हैवंट थॉट अबाउट इट। नाउ आई विल गो होम एंड एनालाइज नेक्स्ट फिल्म, आई शुड मेक अदर्स रन।
सोचो सोचो, अभी तो आपके सोचने के दिन भी हैं। वैसे नए एक्टर्स सोच भी कुछ ज्यादा रहे हैं इन दिनों। वरुण धवन से मुझे कोई खास उम्मीद तो थी नहीं, पर आपको मालूम है वो भी सोच रहे हैं। वो किस बारे में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, ये सुनने में आपको दिलचस्पी है ना? तो सुनिए वरुण क्या सोच रहे हैं।
अगर कोई पैसा खर्च करके मेरी पिक्चर देखने जा रहा है, आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट, मैं चाहता हूँ कि वो लोग देख के बोले हाँ मनी वेल स्पेंड, यू एंजॉय दिस। बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता, वो उस तरीके की पिक्चर है।
अरे इतने समझदार कैसे और कब हो गए वरुण, मुझे तो पता ही नहीं चला।
क्या बात है, अगले हफ्ते फिर आ जाऊंगी, तब तक के लिए चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा और इंतजार करिएगा बॉलीवुड राउंड अप का।
तुझे तुम्हें भी खबर है कि तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है।
बॉलीवुड राउंड अप सुना के स्वाति भी गई और सैरवीन के अख्तिताम पर हम भी जा रहे हैं। आज सैरवीन के एडिटर थे सखलैन इमाम, प्रोड्यूसर थी महापारा सफदर और यहां लंदन में स्टूडियो मैनेजर्स थे मैट होल्स और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। जाफर रिजवी को तमाम साथियों समेत इजाजत दीजिए और आप जाइए जहीरुद्दीन बाबर के पास खबरों के खुलासे के लिए।
فلسطینی حکام نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں 30 افراد مارے گئے ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے 11 روز سے جاری بری اور فضائی کارروائیوں میں مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 330 ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بانگی مون مشرق وسطی پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ اسرائیلی اور فلسطینی فریقین کو جنگ بندی پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یوکرین کی حکومت نے کہا ہے کہ روس کے حامی باغی ملائیشیا کے مسافر طیارے کے حادثے کے شواہد چھپا رہے ہیں، باغیوں نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں آج صبح ہونے والے امریکی ڈرون حملے کی مذمت کی ہے، جس میں 6 مبینہ پنجابی طالبان کی ہلاکت کی اطلاع ملی تھی۔ اور پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے علاقے خزدار میں بم دھماکے سے 2 افراد ہلاک اور 19 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔